السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار ملنے کا موقع فراہم کیا. اور جیسے میں کل کی کلاس میں بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے بعد حدیث پڑھنے کی توفیق دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے واقعی میں، کیونکہ بہت سارے لوگ حدیث سے محروم رہ جاتے ہیں اور بہت ساری خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں کیا آتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو فقہ سے مراد یہاں پر بہت سارے لوگوں نے احادیث دی ہیں، کیونکہ احادیث سے ہی ہمیں تمام مسائل سمجھ میں آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت میسر کیا اور ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی اسپیشلی یہ چیپٹر، کیونکہ یہ چیپٹر اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے مسائل، یہ ہم خواتین کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ چونکہ ہم مائیں ہیں اور ہم ہی اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، پھر حلال اور حرام کا اگر کانسیپٹ ہمیں ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اپنے ہسبینڈ کو، اپنے والد کو یا بھائی کو کیسے بتا سکیں گے. تو اگر ہمارے سامنے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم بہت سارے جو بہتری لا سکتے ہیں معاشرے میں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی تو بہت سارے لوگ جن کے ہسبینڈ، خواتین جن کے ہسبینڈ بزنس کرتے تھے، جو باتیں ان کو نہیں معلوم تھی وہ کلیئر ہوئی الحمدللہ، انہوں نے اس کو اس حساب سے صحیح کیا. تو سبحان اللہ، سے ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پرفیکٹ ہے الحمدللہ، مکمل دین ہے کہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. کوئی بھی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی خانہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو خالی، یا جس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل نہ ملتی ہو قرآن اور حدیث سے. یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایون خرید و فروخت کے معاملے میں بھی رسول اکرم کی بہت ساری رہنمائی ہم کو ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نعم المال صالح المرء صالح، کہ کیا ہی اچھا ہے صالح مال ایک صالح مرد کے لیے. یعنی سبحان اللہ، رسول اکرم نے یہاں پر مال کی تعریف کی ہے کہ مال بھی بہت اچھا ہے، لیکن کب اچھا ہوگا وہ مال؟ جب ایک مرد جو کہ صالح مرد ہوگا اس کے لیے اچھا ہوگا. اب ایک اور کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے کہ اچھا، کیا دین تجارت کی بھی بات کرتا ہے؟ اور کیا دین میں تجارت کی بھی اجازت ہے؟ کیا بزنس پر بھی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ کیا بزنس بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے بزنس بھی کر سکتا ہے جبکہ وہ دیندار بھی ہو؟ تو ایکچولی یہ جو کانسیپٹ تھا یہ رسول اکرم کے بعد آیا تھا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ بہت زیادہ رہبانیت کی طرف راغب ہو گئے تو ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا تھا کہ اگر آپ جتنا دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہو گے، کماؤ گے، تو دین چھوٹ جائے گا. لہٰذا انہوں نے دنیا کو ہی ترک کر دیا، اور دنیا کو ترک کر کے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. جبکہ آپ خود مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، آپ کا کام کیا تھا، شروعات کہاں سے؟ جی، پہلے بکریاں چلایا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کچھ مال تو حاصل کرنا تھا رہنے کے لیے. اس کے بعد تجارت کرتے تھے، اور کامیاب تجارت کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کامیاب بزنس مین تھے کہ نہیں تھے بتائیے. کیا کہا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور جو میسرہ تھا ساتھ میں گیا تھا غلام خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، کیا ان لوگوں کا ویو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو یعنی سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامیاب بزنس مین تھے کہ کتنی عقل مندی سے، کتنی دوراندیشی سے انہوں نے تجارت کی کہ ماشاءاللہ منافع بھی ڈبل ہوا، ایمانداری سے بزنس کیا. اور پھر صحابہ کا بھی ہم دیکھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور بعد میں بھی تجارت کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی تجارت کرتے تھے، جتنے بھی صحابہ ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں سے آپ دیکھیں سب تقریباً زیادہ تر صاحب حیثیت تھے، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جرہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب صاحب حیثیت لوگ تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ سب صاحب حیثیت لوگ تھے الحمدللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، الا یہ کہ مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے، پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں پر جو سمجھا جاتا ہے کہ پھٹے پرانے حال میں رہنا، پھٹے پرانا لباس پہننا، اور صرف کو ہمارے یہاں اللہ والے کہتے ہیں کہ جو لوگ بالکل دنیا سے بے رغبت ہو کر صرف مانگنے پر لگ جاتے ہیں یا بس ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ دنیا میں ان کو کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ان کو اللہ والے کہتے ہیں۔ بھلا کہ یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ والے تو کون ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا کی تمام ٹیمپٹیشن کو، جو چیلنجز ہے دنیا میں، اس کو ہینڈل کر کے اس سے نبرد آزما ہو کر اس سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو ہمارے یہاں پر بالکل الگ ہی کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ مال کو اٹس سیلف بہت برا سمجھا جاتا ہے، یا مالداروں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ مال اور دین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کہ کسی کو ملی تھی بادشاہت ایسی جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی؟ نہیں ملی تھی نا۔ اور داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کتنی بہترین، وہ لوہا ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا گیا تھا، تو اس کی جو وہ اسے کڑیوں والا لباس بناتے تھے، اور بہترین وہ تجارت تھی الحمدللہ، لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال، تو کیا دین تجارت کی بات کرتا ہے؟ دین تو دراصل مسجد میں رہنے کا نام ہے، یا صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے؟ مطلب دین میں مال کا لین دین یا تجارت کا کیا لینا دینا؟ پیسے تو بہت بری چیز ہے، ہے نا؟ یہی ہمارا کانسیپٹ ہے نا۔ تو مال کو نعمت کب کہا گیا ہے، یا مال کو بہتر کب کہا گیا ہے؟ ایون آپ دیکھیں جمعہ کے دن تجارت بند کرنے کا حکم ہے نا، سورہ جمعہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، الحمدللہ آپ سب تعلیم القرآن کے اسٹوڈینٹس ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پر کہا گیا کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو اور جمعہ کی نماز ہو، تو اس وقت کیا کرو، کاروبار بند کر دو، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہو کیا کرو، کاروبار کے لیے کیا کرو، ٹھہر جاؤ، ہے نا۔ تو ایون جمعہ کے دن بھی تھوڑی دیر تجارت بند کر دی گئی، لیکن اس کے بعد کیا کہا گیا کہ تم تجارت کے لیے ٹھہر جاؤ۔ تو یہ یہاں پر بلکہ بعض علماء تو کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تجارت ضرور کرنا چاہیے جمعہ کے دن، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ مستحب میں آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ پہلے اس زمانے میں حج کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی سے بھی مانگتے ہوئے چلو اور اپنا پیسہ نہ خرچ کرو، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، یہ اس طرح سے حج کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم اگر تجارت بھی کر لو حج کے سفر میں جاتے جاتے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایون حج کے سفر کو تم جا رہے ہو اور راستے میں اگر تم تجارت کر لیتے ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو بہرحال، مسند احمد کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ جب ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، ان میں سے کسی خلیفہ نے کسی دوسرے گورنر کو دوسرے اسٹیٹ میں مال بھجوایا اور کہا کہ میں نے یہ مال اس لیے بھجوایا تاکہ تمہیں آسودگی ہو اور تم سکون سے نماز اور روزہ کر سکو، ادا کر سکو اور زکات دے سکو۔ یعنی سبحان اللہ، جب آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ دینے والے بنیں گے، آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوگا، آپ اللہ کے راستے میں بھی انفاق کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی ایک دفعہ رسول اکرم کے پاس آئے اور ان کا لباس بہت عجیب سا تھا، حلیہ ان کا بگڑا ہوا تھا۔ رسول اکرم نے دیکھتے ہی ناگواری محسوس کی اور آپ کے چہرے پر تکدر محسوس ہوا کہ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ رسول اکرم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو بہت مال ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے وہیں پر وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک جو کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بس بہت برے حال میں رہنا، مال کو بالکل ہی بہت برا سمجھنا اور مال سے دور بھاگنا، یہی دینداری ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مال ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مال خطرہ ہے، لیکن اس کو کب خطرہ ہوگا مال؟ جب اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے، جب صرف اسی لیے بھاگ دوڑ کی جائے کہ درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، کہ صرف ایک ریس لگی ہو پیسہ حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی بھلا دیا جائے۔ تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں مال کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن مال سے کوئی محبت کرنے لگے تو یہی اس کے لیے خطرناک ہوگا اور یہی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو آپ انہیں پہلے ہم اپنے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ مال اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں, لیکن اس مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا اور آخرت کو بھلا دینا, یہ چیز نقصان دہ ہے. تو یہاں پر تو کہا گیا کہ نعم المال الصالح المرء الصالح, یعنی اچھا مال, پاکیزہ مال ایک مرد صالح کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں, جس وقت ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اس وقت یہ آپ اپنے دل کو ٹٹولیے گا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی اور مجھے اس طرح سے کوئی مدد کرتا, تو کبھی بھی جو خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کو لینا اچھا نہیں لگتا ہے. تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے, محتاج نہیں رکھا. اور اللہ تعالیٰ ہم کو کسی اور کا, یعنی اپنے بندوں کا محتاج بھی نہ رکھے سوائے اپنے علاوہ. تو مال کا ہونا ایک طرح سے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس مال کو کیسے خرچ کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے اور کب خرچ کیا جائے, یہ ہمیں صحیح طریقے سے آنا چاہیے. اب دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں کچھ تھوڑی بہت بحث ہو گئی, تو رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ میرے صحابہ کو, جو سابقون الاولون ہیں, ان کو برا مت کہو. اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو تم ان کا مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتے. سبحان اللہ, یعنی شروع میں جو ان لوگوں نے خرچ کیا تھا, جو اللہ کے راستے میں لگایا تھا, تو ان کا درجہ کوئی بھی نہیں پا سکتا. تو یہ مال کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی راہ میں لگایا جائے اور پھر فضول خرچی سے بھی بچا جائے. تو بہرحال ہمارا دین ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ مال اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, مال کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت دی ہے تو اس کا آپ کے جسم پر اظہار آپ کر رہے ہیں فخر اور تکبر سے بچتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ, تو بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں, یہ مال کب نقصان دہ ہوتا ہے, جب آپ صرف اسی کے بندے بن کر رہ جائیں, آپ صرف اسی کے لیے جئیں اور اس کو فضول خرچ میں لگائیں, یا صرف اپنی ذات پر خرچ کریں یا اللہ کے راستے میں نہ لگائیں, تب یہ مال پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خرید و فروخت حلال کی ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تجارت کے بارے میں, الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم, کہ مگر جب نقد سودا ہو تو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو, یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے, اسی وقت معاملات ختم ہو جانا چاہیے. تو میرے حال بیع جو ہے, بیو اس کی جمع ہے جو باب دربہ سے آتا ہے, جس کے معنی ہے خرید و فروخت کے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت بہترین تعلیمات دی ہیں. بیچنے والوں کو تاجر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بازار میں تھے کہ رسول اکرم کا ہم پر سے گزر ہوا. تو جب رسول اکرم ہم پر سے گزرے تو عام طور پر جو لفظ کہا جاتا تھا سوداگر کہا جاتا تھا پہلے, لیکن رسول اکرم نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا, بلکہ آپ نے ہم کو اس سے بہتر نام سے موسوم کیا اور یوں ارشاد کیا کہ اے تاجروں کی جماعت, بے شک شیطان اور گناہ خرید و فروخت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں, اس لیے اپنی بیع کے ساتھ صدقہ اور خیرات کو بھی شامل کر لو تاکہ ان غلطیوں کا کچھ کفارہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہے. اور تجارت کی فضیلت پر ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کرنے والا مسلمان قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, اس لیے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی اتنا ہی کٹھن کام ہے جتنا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا مشن کٹھن ہوتا ہے. اب آپ سوچیں, اور ایک دن رسول اکرم نماز کے لیے نکلے کہ آپ نے راستے میں خرید و فروخت کرنے والوں کو دیکھا. فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت, ان سب نے آپ کی طرف اپنی گردن اور آنکھوں کو اٹھایا اور آپ کی آواز پر سب نے لبیک کہا. آپ نے فرمایا کہ بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق فاجر لوگوں میں اٹھائے جائیں گے, مگر جس نے اس پیشے کو اللہ کے خوف کے تحت سچائی اور نیک شعاری کے ساتھ انجام دیا تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوگے. ابو ذر کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا, تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس میں پہلے نمبر پر احسان جتلانے والا, دوسرے نمبر پر اپنے پیجامے تہبند, یعنی اپنا جو پیجامہ اس کو فخریہ تخنوں سے نیچے گھسیٹنے والا، اور تیسرا اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر فروخت کرنے والا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی جو لوگ اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتے ہیں، جب قسمیں اچھائی نہیں ہوتی ہے اس کو غلط بتا کر پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال تاجروں کے وہ تمام ہتھ کنڈے جو اپنے مال کی برائی کو چھپا کر سیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب اسی میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب یہ حدیث آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اصول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ تمام اصول لکھ لیجئے تاکہ آسانی ہو، یا بعد میں آپ نوٹ کر لیجئے گا، یا ابھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو ابھی نوٹ کر لیجئے کہ تجارت کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ یہ ڈاؤٹس کلیئر نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ 6 اصول یاد رکھ لیں گے تو آپ کو بزنس کے اصول معلوم ہو جائیں گے کہ کیسے بزنس کرنا ہے۔ پہلا اصول ہے تجارت کا کہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو، اور دارقطنی کی ایک حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا سوائے اس کی رضامندی کے، ایون چاہے بیوی کا مال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس میں جو آتا ہے مہر کا، ہنی ام مریا، اگر دونوں اپنی رضامندی سے مال ایک دوسرے پر خرچ کریں خوشی خوشی تو کوئی بات نہیں ہے، تو جو بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں وہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ شراب اور سود اور انشورنس یہ ساری چیزیں بیچیں اور خرید و فروخت کریں اور وہ رضامندی سے، یہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں، وہ چیزیں تو الگ ہی رکھ لیجیے جو حرام ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جو بھی تجارت ہوگی جائز مال کی ہوگی، حلال مال کی ہوگی اور رضامندی سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا اصول کیا ہوا؟ سیکنڈ ہے حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ بھئی آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو شراب بیچ رہے ہیں اور ہم سب رضامندی سے بیچ رہے، تو نہیں، حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کھانا حرام کرتا ہے کسی قوم پر، تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فاحشہ کی جو قیمت ہے، یعنی کسی عورتوں کو بیچنا غلط کام کے لیے، یعنی اس کا جو پیسہ ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ تو شراب اٹسلف حرام ہے، اور شراب سے آنے والی آمدنی وہ بھی حرام ہوگی، سود بھی حرام ہے، سود سے آنے والا پیسہ بھی حرام ہوگا، اس میں انشورنس وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہوگی کہ پھر ہم کار کا انشورنس کیوں کراتے ہیں، وہ ایک بہت الگ بڑا ٹاپک ہے۔ تو شراب پینا بھی، بیچنا بھی حرام ہے، مورتیاں بنانا، گڈ لک، جیسے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو، جوتشی ہوتے ہیں یا مستقبل کا حال بتانے والے ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا حال کیا رہے گا، اور سود، آج کل تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے کہ ہمارا بیٹا تو جاب میں سوری بینک میں مینیجر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینک میں جاب جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری، آپ کو کوئی جب تک جاب نہ ملے تو کراہت کے ساتھ جاب کرتے رہیں، اور جیسی کوئی جاب مل جائے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ بینک میں کیا کام ہوتا ہے آپ بتائیے، لکھا پڑھی کس چیز کی ہوتی ہے، سارا سودی کاروبار ہے، اور لعنت فرمائی گئی اس کے اوپر۔ تو سود کھانا کھلانے والا اور شراب، ایون سود کھانے والا کھلانے والا، اس کے اوپر لکھا پڑی کرنے والا، یعنی سود کی انٹری کرنے والے پر بھی، اور ایون اس پر گواہی دینے والے پر بھی، تو یہ سب جو ہے منع ہے۔ تمباکو، سگریٹ، کیونکہ سگریٹ سلو پوائزن ہے، ٹوبیکو، یہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور بے حیائی کی ساری چیزیں، چاہے بے حیائی کی ایڈورٹائز کیوں نہ ہو، یعنی اگر کسی عورت کا برہن ہے جسم بتایا جا رہا ہو اور اس کے پوسٹر بنائے جا رہے ہوں، تو جو یہ کام کرتا ہو وہ بھی یعنی ناجائز آمدنی ہوگی اس کی، اور خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب، یہ بھی منع ہے جو چیزیں غلط ہیں۔ پھر تیسرا ہے جو بیچ رہا ہو اور جو خرید رہا ہو، اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی استطاعت ہو اور ساتھ میں اس کو سمجھ بھی ہو، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا کسی چیز کی، تو سن رشد کو پہنچا ہوا ہو، بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، تب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو کوئی بچہ اگر آپ کے پاس ہے اور کہے کہ میں اپنے ابا کی گاڑی بیچ رہا ہوں، اور آپ اس کو 10 روپے میں لے لیں، اور پھر کہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے بچے نے ہی بیچا ہے اور میں نے خرید بھی لیا اس کو، تو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بیچ رہا ہو اس کے پاس اس کی استطاعت بھی ہو بیچنے کی، یعنی اس کی عمر، اس کی سوچ اور اس کی سمجھ، اور وہ چیز کا وہ مالک ہو، تبھی وہ بیچ سکتا ہے، نہیں ورنہ نہیں۔ تو ان بچوں سے کاروبار نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر چوتھا ہے جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو، اسی لیے چوری کا مال حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس میں جو ایجنٹ یا کمیشن جو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو 2 درہم دیے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جا کر ایک مینڈھی لے کر آؤ، تو انہوں نے 2 درہم میں 2 مینڈیاں خریدی، پھر ایک مینڈھی کو 2 درہم میں بیچ دیا، واپس آئے تو آپ کے پاس لے کر آئے 1 مینڈھی اور 2 درہم، انہوں نے ایجنٹ کے طور پر کام کیا، کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا، اس کی طرف سے بیچنا جائز ہے، اسی طرح کسی نے ہدیہ دیا وہ آپ بیچ سکتے ہیں، تو آپ اپنی چیز بیچ سکتے ہیں یا آپ کسی کے ایجنٹ بن کر وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس صحابی نے کیا کیا کہ رسول اکرم نے تو ان کو 2 درہم دیے تھے اور 2 مینڈیاں لانے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سوری 1 مینڈھی لانے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے 2 مینڈیاں پہلے خریدی اور پھر اس کو بیچ کر وہ 2 درہم بھی لیے اور 1 مینڈھی بھی لے کر آئے۔ تو آپ دیکھیں کیسے انہوں نے بزنس کو کامیاب بنایا، اور یہ سارا کام جو تھا کیا بہت کلیئر کٹ تھا، بہت واضح تھا، اصل میں اس میں کوئی گھما پھرا کر کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ تو ایک طرح سے رسول اکرم کے وہ ایجنٹ بنے اور مینڈھی بھی خرید لائے اور واپس ان کے پیسے بھی ان کو دے دیے، یہ کامیاب بزنس یہ ہوتا ہے اصل میں۔ تو جو بیچ رہا ہے یا تو خرید رہا ہے تو وہ مالک ہونا چاہیے، یہ مالک کی طرف سے ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے، جس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر پانچواں اصول ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ آپ کی پوزیشن میں ہو، چاہے گاڑی ہو زمین ہو، وہ آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نفع حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی پوزیشن میں نہ لے لو، جو تمہارے پاس ہے وہی بیچو یا خریدو۔ اور یہی والا جو اصول ہے یہ بہت مشکل ہے اور ہمارے لیے بہت اکثر لوگوں کے لیے ایکچولی ناقابل قبول بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل تو کیسے خریدیاں ہو رہی ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ کی بات کی، زمین کی بات کی، اور ابھی اس کی کچھ خریدی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، آپ نے کسی لینے والے سے لے لیا وہ پلاٹ 50 لاکھ میں، اور آپ ابھی تھرڈ پارٹی سے بات کرتے کہ میں وہ پلاٹ لے رہا ہوں یا میں خریدنے والا ہوں، آپ اس کو کتنے میں لیتے ہیں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد؟ ادھر آپ نے 6 مہینے کی مہلت مانگی، ادھر سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ میں 6 مہینے بعد تمہیں خریدی دے سکتا ہوں، اور تم اس کے مجھے کتنے دو گے؟ تو 60 لاکھ، اور ابھی آپ کی پوزیشن بھی نہیں آیا ہے، اور تھرڈ پارٹی کو آپ دے رہے ہیں، صرف ابھی ہواؤں میں باتیں ہیں، سمجھے؟ تو یہ چیز ناجائز ہے، بات آئی سمجھ میں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آیا آپ کے پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ کپس چاہیے، مجھے ایسے کپس بنا دو جس پر یہ ڈیزائن بنی ہو، یہ لکھا ہوا ہو، اب وہ دکاندار کے پاس کپس نہیں ہے وہ والے، تو وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تم مجھے پیسہ دے دو، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، وہ دکاندار کہے گا کہ میں تمہاری طرف سے یہ کپس کا آرڈر دیتا ہوں، میرے پاس موجود نہیں ہے یہ کپس، اور یہ میں پوچھ کے بتاؤں کہ سامنے والا کتنے پیسے لے رہا ہے، اور وہ جتنے پیسے لے گا تم مجھے بطور ایجنٹ کے تم مجھے اتنے پیسے دے دو ایکسٹرا، تو میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں، تو یہ چیز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر بیچ والا آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کپس بنوا دیتا ہوں اور خود ہی سارا ڈیل کر لے اور خود ہی زیادہ سے زیادہ منافع لے لے، یہ چیز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے ابھی آپ اس کو بیچ ہی نہیں سکتے۔ تو بات سمجھ میں آئی، پانچواں اصول کیا ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہو یا جو خرید رہا ہو، تو جو بیچنے والا ہے اس کی پوزیشن میں ہونا چاہیے، وہ چیز وہ اس کا مالک ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ یہ والا جو پانچواں اصول ہے یہ ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے اور ناقابل قبول لگتا ہے۔ پھر چھٹا اصول ہے، کلیئر ہونا چاہیے ہر بات، کیا بیچ رہا ہے اور کیا خرید رہا ہے، کلیئر کٹ واضح ہو، کیونکہ جو بیع الغرر ہے، غرر کو حرام کیا گیا ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں آگے ایک چیپٹر آئے گا، ہر بیع کا نام دیا گیا ہے، تو غرر کو حرام کرا دیا گیا، غرر دھوکے کو کہتے ہیں، کہ کچھ تو دھوکا ہے بیچ میں، یعنی کچھ ان نون چیز ہے، کچھ مبہم چیز ہے غرر سے ریلیٹڈ، جیسے کہ پہلے زمانے میں تھا حبل الحبلہ، اونٹنی، میں اونٹنی خریدوں گا، اونٹنی کا بچہ خریدوں گا، جو بھی اونٹنی جنے گی وہ خریدوں گا، تو اب معلوم نہیں کہ وہ اونٹنی نر جنتی ہے یا مادہ جنتی ہے، تو لہٰذا یہ چیز، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے کہ، اور ہو سکتا بچہ سنگل پیدا ہو یا ہو سکتا ٹوئنس پیدا ہو، تو اس طرح سے پہلے ہوتا تھا، یا ہو سکتا ہے بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، تو بےچارا جو خریدنے والا تھا وہ تو نقصان میں پڑ گیا نا، کہ اگر مردہ بچہ پیدا ہوگا تو، اسی لیے وہ بچے کو بیچ دیتے تھے کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو ہے وہ ہم بیچ رہے ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام جو بزنس کے طریقے تھے، ٹرانزیکشن تھے، اس سب کو حرام قرار دیا، کیونکہ جوے کا معاملہ تھا، ایک طرح سے گیمبلنگ ہو رہی تھی، جوا ہو رہا تھا، اس میں غرر ہے۔ کیا بیچ رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، بالکل واضح ہونا چاہیے. اور اس چیز کو بھی منع کیا گیا کہ جیسے ایک سال کے اندر یہ زمین میں جو بھی فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں، 1,00,000 روپے میں تم مجھے دے دو اور جو فصل اگے گی تم لے لینا. اب ہو سکتا بارش ہی نہ ہو، کچھ فصل ہی نہ آئے، اور ہو سکتا دگنی فصل آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ طوفان آ جائے اور ساری فصل خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے پھل اچھے ہی نہ آئے ہوں. تو یہ چیز بھی غلط ہے. تو رضامندی کے ساتھ تو ہے، دونوں کی رضامندی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا چیز ہے واضح نہیں ہے. یعنی وہ زمین پر کیا چیز گرو ہوگی، کتنی گرو ہوگی، کیسی ہوگی، کوالٹی اس کی کیسی ہوگی، اتنا پیسہ اس کو ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، تو یہ چیز واضح نہیں ہے. تو یہ چیز پہ کیا ہوگی، ناجائز ہو گئی. تو بہرحال پھر اس کے علاوہ جو مال غنیمت ہے جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کو بیچا نہیں جا سکتا. پھر فروٹس کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا جب تک کہ اس کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے، یعنی فروٹس جب تک کہ صحیح نہ ہو جائے تب تک اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں، تو جو ایک طرح سے جو لاٹری ہے وہ غرر میں ہی آتی ہے، یا گیمبلنگ جوا جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ بکری کے تھن میں جو دودھ ہے میں وہ بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی غرر ہے. جب بکری بیچ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن بکری کا دودھ بیچ رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کے تھن میں ہے دودھ، تو ظاہر سی بات ہے وہ تھن میں کتنا نکلے گا کیا نکلے گا وہ نہیں معلوم. ہاں جب تم تھن سے دودھ نکال لو پھر بیچو تو جائز ہوگا، لیکن تھن میں دودھ ہے اور تم اس کو اندازن بیچے تو وہ جائز نہیں ہوگا. اور جیسے ماڈرن ورلڈ میں جو مسٹری گفٹ ہو سکتا ہے انسائڈ یا اس طرح کی چیزیں، کہ کلیئر نہیں ہے کہ اندر کیا ہے، دھوکے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں منع ہیں. اور اونٹ کے پیٹ کے بچے کو نہیں بیچا جا سکتا، لیکن اونٹ کو بیچنا جائز ہے. پھر اس طرح سے جو غرر وہ حرام ہے. امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات بتائی ہے کہ جو بات واضح نہ ہو، علماء کا اس پر اجماع ہو، بالاتفاق حرام ہے. یعنی جو میجر چیز ہے وہ واضح نہ ہو تو ایسی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیمار پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے، کب ہوگا، 25 سال بعد بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، 25 دن کے بعد بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہوگا، تو اسی لیے انشورنس حرام ہے. ہے نا، آپ سمجھ جائیں نا انشورنس کے بارے میں. اور اسی لیے بزنس میں کسی پر کوئی نہیں، کیوں یہ ساری چیزیں حرام کی گئیں، کیونکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے، کیونکہ جو جوئے کی شکل ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے نا دوسرے پر. تو بہرحال جو غرر ہے، مائنر غرر، جس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے کہ اندر سے کیسا ہوگا، جیسے کسی نے جگہ کرایہ پر لی 1 مہینے کے لیے یا 29 دن کے لیے، تو اب وہ مہینہ ہو سکتا ہے 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے تو مائنر غرر ہوا. 29 دن میں کرایہ دینا پڑے گا یا 30 دن کا مہینہ، تو 30 دن میں کرایہ دینا پڑے گا، تو اب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے. اب جیسے ایک اور چیز ہے کہ کوئی ہوٹل میں یہ آفر ہوتی ہے کہ اچھا آپ آ کر کھانا کھا کے جائیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہیں بوفے سسٹم ہو اور 2-4 کھانے رکھے ہوئے ہوں ٹیبل پر، اور جو بھی آئے پیسے پے کرے، 50 ریال پے کرو اور کھانا کھا کر جاؤ. اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہو اور ایک آدمی 4 روٹی کھاتا ہو، تو یہ کیا ہوگا، یہ مائنر غرر ہوگا. یعنی کھانے والا تو یہ سمجھے گا کہ اچھا بھی وہ فلاں کی تو 2 روٹی کی خوراک ہے اور اس کو بھی 50 ریال میں ملا، اور میری 4 روٹی خوراک ہے مجھے بھی 50 ریال میں ملا، تو میرا تو فائدہ ہو گیا. تو یہ مائنر غلط ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جو بڑی چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور وہ معاف نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہو سکتا. تو یہ اصول سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہاں تک. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری ہمیشہ یا تو حدیث سے شروعات کرتے ہیں کسی صحابی کے قول سے، یا پھر قرآن کی کسی آیت سے باب لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے متعلق حدیث کہ پھر جب نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی رزق حلال کی تلاش میں اپنے کاروبار کو سنبھال لو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. اور جب انہوں نے سودا بکتے دیکھا یا کوئی تماشا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، تو آپ کہہ دیجیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور سوداگری سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر روزی اور رزق دینے والا ہے. تو قرآن سے جو تجارت کے اصول نکالے گئے ہیں کہ تجارت کی جانی چاہیے، لیکن نماز اور روزہ، یعنی جمعہ کی جو خاص طور سے نماز ہے، اس وقت تجارت بند کر دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو قرآن سے تجارت کا یہ اصول نکلا کہ آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں یہ دو قرآن کی آیت لائی گئی ہیں جس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ تجارت حلال ہے، جائز ہے۔ ہاں کچھ اوقات ہیں جس میں تجارت کو بند کر دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد کے اوقات میں تجارت جائز ہے۔ حدیث آتی ہے 2047، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ان سے شعیب نے اور ان سے زہری نے، کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ تو رسول اللہ کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا، جیسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال یعنی کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفہ میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا، جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر جب رسول اکرم نے اپنا مقالہ یعنی بات ختم کی تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اصل میں یہ حدیث لا کر امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تجارت جائز ہے، اگر تجارت جائز نہ تھی تو رسول اکرم صحابہ کرام کو منع کر دیتے تھے۔ اب یہاں سے آپ امام بخاری کی ذہانت دیکھ رہے ہیں جو ہم پڑھتے تھے نا کہ فقہ البخاری کی تراجم ہی، تو قریش کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور جو اہل مدینہ تھے وہ کاشتکار تھے یعنی فارمنگ کیا کرتے تھے، اور جب مہاجرین مدینہ آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے، تو یہاں ان کو ظاہر سی بات ہے اپنے خرچ اخراجات کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا ضروری تھا۔ اور اس لیے آپ دیکھیں جو عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا، وہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ دو دن، ایک دن عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہی حدیث سنتے تھے، دوسرے دن وہ ساتھ ہی جاتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی احادیث سنا کرتے تھے، اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بنا رکھی تھی۔ تو بہرحال یہ سب لوگ اپنے یعنی ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی کے ساتھ کھانا پینا ضروریات زندگی تو لگی ہوئی ہیں، تو لہٰذا وہ کھیتی باڑی میں اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، لیکن جو اصحاب صفہ تھے وہ خالص دین کی تعلیم کے لیے وقف تھے، ان کو لوگ کھانا بھجواتے تھے اور یہ لوگ صرف تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ ابو ہریرہ بھی انہی میں تھے اور ابو ہریرہ کو بہت زیادہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ احادیث یاد کرتے رہے، اور ایون وہ بعض وقت بھوک سے پریشان بھی ہو جاتے لیکن بھوک برداشت کرتے، لیکن رسول اکرم کا ساتھ نہ چھوڑتے، فاقہ کرتے رہتے، جب غشی تاری ہونے لگتی تب ان کو بھوک یاد آتی تھی۔ سبحان اللہ، تو امام بخاری حدیث یہاں لائے ہیں کہ تجارت یا خرید و فروخت اور کھیتی باڑی یا دنیاوی جو بھی کاروبار ہے جو ضروریات زندگی کے لیے کیے جاتے ہیں اور جس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ بہترین اصول بھی پیش کیے ہیں، تو اس میں ترقی کی جا سکتی ہے، اس کی طرف رغبت بھی دلائی گئی ہے، اور جس کا زندہ ثبوت وہ انصار اور مہاجرین ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے زمانے میں تجارت کی، زراعت کی اور قابل رشک ترقی حاصل کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ بس تھوڑا سا پنیر لے کر گئے تھے وہ بازار میں، ہے نا، اور اس کے بعد کتنی دولت ہوئی ان کی، آپ بتائیے کاروبار میں کتنی ترقی کی دی اللہ تعالی نے ان کو۔ سبحان اللہ، تو ابو ہریرہ محض دینی طالب علم تھے اور دنیاوی کاروبار سے ان کو کچھ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے یہ بہت سی احادیث کے یاد کرنے کے قابل ہو گئے، اور ایک طرح سے ایک معجزہ بھی یہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے جو فرمایا تھا کہ یہ چادر پھیلاؤ اور پھر اس کو اٹھا لو، تو ہو سکتا ہے وہ علم محفوظ کرنے کے لیے رسول اکرم کا کوئی اس میں دعا رہی ہو، تو انہوں نے وہ سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سینہ روشن ہو گیا اور بعد میں وہ حدیث کبھی بھولے نہیں، الحمدللہ ہمیشہ ان کو احادیث یاد رہیں۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کرنا کوئی بری بات ہوئی یا باغبانی کرنا کوئی بری بات ہوئی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث سے ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے اور ان سے ان کے والد سعد نے اور ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اکرم نے میرے اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، اس لیے آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میری دو بیویوں میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے، میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا، انہیں طلاق دے دوں گا، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبد الرحمن نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، کہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ سعد نے کہا کہ ہاں سوق قینوقا ہے، اس کا نام لیا۔ تو جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن پنیر اور گھی لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان کپڑے پر تھا۔ رسول اکرم نے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا کس سے؟ کہا کہ ایک انصاری خاتون سے۔ کہا مہر کتنا دیا؟ عرض کیا ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ یہ کہا کہ سونے کی ایک گٹھلی دی ہے۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا، اچھا تو ولیمہ کر لو، خو ایک بکری کا ہی ہو، ان سے زیادہ بھی بڑا ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی تجارت نے ان کو کتنا نفع دیا، کہ اتنی جلدی وہ الحمدللہ کاروبار میں ترقی کر گئے کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا بھی خرید لیا مہر میں دینے کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تجارت جائز ہے۔ اور اب دیکھیں یہی تو فرق ہے تجارت اور سود میں، جبکہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود دونوں سیم ہی تو ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ تجارت جائز ہے۔ اور یہاں پر امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ عہد نبوی میں رسول اکرم کے سامنے ہی مدینہ میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے اور ان کا بہترین پیشہ تجارت ہی تھا، اور عبد الرحمن بن عوف وہ بھی بہت مشہور ایک طرح سے تاجر تھے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے ان کو خرید و فروخت یعنی تجارت کا گر آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی بہت زیادہ امیر بن گئے، ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ لیکن یہ پیسہ وہ کیا کرتے رہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جو غزوہ تبوک کا لشکر تھا اس میں انہوں نے کتنا مال دیا تھا، تقریباً 10,000 جو لشکر تھا اس کے خرچ کا ذمہ انہوں نے اٹھایا تھا عبد الرحمن بن عوف نے۔ اور سبحان اللہ، یہاں سے عبد الرحمن بن عوف کی ہم کو ایک طرح سے وہ بھی نظر آتی ہے کہ کتنے وہ بے لوس تھے اور کیسے ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ سامنے والا آپ کو دینا بھی چاہ رہا لیکن آپ لینا نہ چاہے۔ یعنی جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خوشحالی آئے گی اور ترقی بھی ہوگی۔ آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ جب کوئی دینا چاہتے تو اسے لیتے چلے جاتے ہیں، لیتے چلے جاتے ہیں۔ حل میں مسجد والا معاملہ ہے کہ وہ سعد بن ربیع ان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ اچھا آپ یہ لے لیجئے، میری آدھی زمین لے لیجئے، آپ میری دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو چوز کر لیجئے۔ لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسا دل بھرا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف کا، اور کیسے بڑے دل کے مالک تھے۔ کہا کہ تم کو تمہارا مال اور اہل مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بزنس مین ہوں اور میں تجارت کر لوں گا۔ اور پھر گھی اور پنیر کی تجارت کی، الحمدللہ اتنا مال کمائے کہ کہا جاتا ہے جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف کا، تو ان کی چار بیویاں تھیں، تو چار بیویوں کے لیے جو سونا تقسیم ہو رہا تھا آپس میں، تو سونے کی اینٹیں تھیں جو توڑی جا رہی تھیں کلہاڑی سے۔ اب آپ سوچیں کتنا مال انہوں نے کمایا اور کتنے ایماندار تاجر ہوں گے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے ماشاء اللہ، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال دیا کرتے تھے۔ تو مال برا نہیں ہوتا اٹ سیلف، مال بلکہ یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں، لوگوں کے حقوق پورے کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ ہاں یہ برا کب ہوتا ہے؟ مال جب آپ اس کو سینت سینت کر رکھیں اور صرف اپنی ذات پر خرچ کریں، یا کنجوسی یا بخیلی پر اتر آئیں، یا پھر صرف اپنی خواہشات پر فضول خرچیاں کرتے رہیں، اس وقت یہ مال کے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، 2050۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابن عباس نے، کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالنجاز یہ بازاروں کے نام تھے، عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کرنے کے لیے ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے۔ اس لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو حج کے موسم میں۔ یہ ابن عباس کی قرات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ کانسیپٹ تھا موجود کہ اچھا تجارت کرنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جائز نہ ہو یا تجارت کرنا برا کام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ ایون حج کے موسم میں بھی، یعنی تم حج کو جا رہے ہو تب بھی تم تجارت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا واضح اور کتنا بہترین دین ہے ہمارا۔ بات بھی ثابت ہے کہ بازار ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیطان زیادہ اپنا ڈیرہ ڈالتا ہے، اور وہاں پر چونکہ وہاں پر دھوکہ بازی بہت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شک اور شبے والی چیزیں بھی ہیں۔ مشتبہات، وہ جن کی حلت یا حرمت کے بارے میں ہم کو قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہدایت نہ ملے، کچھ وجوہ ان میں حلال ہونے کی نظر آئیں اور کچھ حرام ہونے کی، ان حالت میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، یہی اس باب کا مقصد ہے۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن ابی ادی نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عون نے اور ان سے شعبی نے، اور انہوں نے نعمان بن بشیر سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور ایک اور روایت، یعنی دوسری روایت ہے، اور تیسری سند بیان کی ہے، چوتھی سند بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا، یہ جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چلے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ یعنی ایکچولی کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے عمرہ اور شیخ ہوتے تھے وہ اپنی چراگاہیں مخصوص کرتے تھے، یعنی باؤنڈری بنا لیتے تھے کہ کوئی غیر آدمی اپنے جانوروں کو اس میں داخل نہیں کر سکتا تھا، تو غریب لوگ ان چراگاہوں کے قریب بھی نہ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانور ان چراگاہوں میں چلے نہ جائیں اور پھر ہم کو سزا بھگتنی پڑے۔ تو یہاں رسول اکرم نے گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وہ بھی ایسی چراگاہیں ہیں، اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب جائے گا، یعنی جو حرام ہے، اب حرام تک کوئی پہنچے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں تک میں کر سکتا ہوں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہاں تک جا سکتا ہوں، تو پھر کیا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ وہ ایک قدم اور پھیلانگ لے اور اس حدود میں داخل ہو جائے جو حرام کی حدود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے کیا ہوگا، تم اس کو پھیلانگ لوگے، لہٰذا دور ہی رہو۔ تو کچھ مشتبہ والی چیزیں ہیں، یعنی جو شبہ والی چیزیں ہیں، ان سے بھی دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم مجرم بن جاؤ۔ تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ بھی دراصل انسان کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ انسان کے کہتے ہیں اچھا تھوڑا تھوڑا اور یہ تو کر سکتے ہیں، اتنا جائز ہے، اتنا جائز ہے، اتنا جائز ہے، یہاں تک کہ پھر وہ حدود کو ہی پھیلانگ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا حدود کے قریب ہی نہ جاؤ، تو حلال اور حرام کے درمیان جو کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ارتکاب سے حرام کے قریب ہی چلا جایا جائے۔ تو جو مشتبہات سے بچ گیا، یعنی جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، وہ سلامت رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جہاں یعنی حرام جہاں سے واضح ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو وہاں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز میں سے ہے کہ آپ وہ حدود پھیلانگ لیں گے اور پھر سخت سزا کے مستحق بن سکتے ہیں، لہٰذا اس سے دور رہنا چاہیے۔ جیسے کہ مشتبہ چیزوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کی؟ آپ لوگ سوچتے رہیے کہ کوئی اور چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں کیا۔ تو جو بھی شبہ والی چیزیں ہوں گی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہاں تک کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، پھر وہ بالکل حدود تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے جو حدود کو کراس کرنا بہت آسان ہے، جی سگریٹ بھی اسی میں آ جائے گی۔ جی کرپٹو کے بارے میں چھان بین چلے، کرپٹو کی ہر کرنسی خراب وہ نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ اس میں شبے والی، جیسے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے فلاں سافٹ ویئر یا فلاں سی ڈی تم سیل کرو، پھر تم 25 اپنے ممبر بناؤ، وہ 25 آگے 25 کو بنائیں گے اور پھر تم کو پیسہ ملتا چلا جائے گا، تو یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مہم ہی نہیں، اس میں کوئی واضح چیز ہے ہی نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہوگی۔ اور حسان بن ابی سنان نے کہا کہ ورا پرہیزگاری سے زیادہ آسان کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، بس شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو اور وہ راستہ اختیار کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ حدیث 2052۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کے کہا کہ ہم کو سفیان ثوری نے اور انہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین نے خبر دی، عبداللہ بن ابی ملائکہ نے، ان سے عتبہ بن حارث نے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امر کا ذکر رسول اکرم سے کیا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا، اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو؟ ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کی صاحبزادی تھی۔ کہا جاتا کہ جو دونوں لوگ تھے رسول اکرم کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ، تو وہ رسول اکرم کی خدمت میں آ رہا تھا کہ ایک خاتون نے کہا ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور نیا نیا نکاح ہوا تھا دونوں کا، ظاہر سی بات ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن رسول اکرم نے کہا کہ اب جب ایک بات میں شبہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک بات کہہ دی گئی ہے تو بہتر ہے کہ تم دونوں سیپریٹ ہو جاؤ، اور آخر کر دونوں میں سپریشن کر دیا گیا۔ ایک عورت کی گواہی بھی یہاں پر ثابت ہوئی، اصل میں کہ رسول اکرم نے ایک عورت کی گواہی کو ہی بطور ثبوت کے ایکسپٹ کر لیا اور دونوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ تو اب کیا تھا، شبہ پیدا ہو گیا تھا نا کہ ہو سکتا ہے واقعی میں اس عورت نے دونوں کو دودھ پلایا ہو، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ان دونوں کو ساتھ میں دودھ پلایا ہے، اس سے پھر کیا پتا چلا کہ جس میں شبہ آ جائے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، اب آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، مائک آن کر سکتے ہیں. جو فرسٹ آنسر فرسٹ جو آپ کا کوشچن تھا کہ کیا تھا فرسٹ کوشچن؟
شیئر مارکیٹ میں.
شیئر مارکیٹ میں جی ہاں، دیکھیں شیئر مارکیٹ میں شیئر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت ہی کلیئر کٹ اور واضح ہونا چاہیے کہ جس چیز کے آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ بھی حلال اور جائز ہو، اور جو چیز اس میں بیچی جا رہی ہے شیئر میں وہ بھی جائز اور حلال ہو. کیونکہ شیئر مارکیٹ میں تو آپ دیکھیں کہ نفع نقصان دونوں ہے اس میں، یعنی وہاں پر آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی. تو تجارت کا جو اصول ہے کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں ہونا چاہیے. اگر فکسڈ اماؤنٹ آپ کو نفع مل رہا ہے تو مطلب وہ سود ہے، وہ تجارت نہیں ہے. تو شیئر مارکیٹ میں نفع نقصان دونوں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے لگانا پڑے گا کہ آپ کون سے شیئرز خرید رہے ہیں، کس چیز کے ہیں، وہ چیز جائز اور حلال ہے. یعنی کہ وہاں پر تو شیئر مارکیٹ میں شراب کے بھی شیئرز ہوتے ہیں، بہت سی ایسی ناجائز چیزوں کے شیئرز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری اور ایک مختصر یہ سی کہ تجارت کرنے کو منع نہیں کیا گیا، نہیں کہیں کوئی ایسے واضح حکم نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں تجارت نہیں کر سکتے، تو مطلب وہ مباح ہے. ٹھیک ہے. جب تک کسی چیز کی اباحت ہے، اباحت مطلب یعنی جب کسی چیز کے بارے میں واضح کلیئر کٹ احکام نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ یہ منع ہے، تو مطلب وہ جائز ہے، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے. تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی غیر مسلم کنٹری میں تم تجارت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کی اجازت ہے. سمجھے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.